السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم لفرمايا: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. آج کے خطبے کا موضوع ہے امتحان کی گھڑی. امتحان کیا ہوتا ہے؟ امتحان کے کتنی قسمیں ہیں؟ امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ امتحان کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ امتحان کی کتنی قسمیں ہیں؟ امتحان کی تیاری کیسے کی جاتی ہے؟ دنیا کا امتحان کیا ہوتا ہے؟ آخرت کا امتحان کیا ہوتا ہے؟ اور امتحان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس موضوع کے متعلق آج کی اس نشست میں بات کرتے ہیں. کل رات بعض لوگ پریشان ہو رہے تھے کہ خیریت تو ہے، آج ہمیں وہ رش نظر نہیں آ رہا. عام طور پہ بازار بھرے ہوتے ہیں جمعرات کو، اور راستے میں اتنی رش ہوتا ہے کہ گاڑی پارک کرنا تو دور بات ہے، گاڑی سے ہم نے گزر کے جانا ہے، یہ مشکل پیش آتی ہے. لیکن رات یہ معاملہ ہوا کہ زیادہ رش نہیں نظر آیا ہمیں. خیریت تو ہے، کوئی ایمرجنسی تو نہیں لگ گئی؟ نہیں، یہ کوئی ایمرجنسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس پاک زمین کو اور دیگر مسلم ممالک کو ایمرجنسیوں سے اور مصیبتوں سے محفوظ فرمائے. یہ امتحان کی گھڑی ہے. جیسے آپ ساتھی جانتے ہیں کہ کل ہفتے کے دن گورنمنٹ سکولز میں امتحان شروع ہونے والے ہیں. امتحان کا پہلا دن ہے، مڈ ٹرم ختم ہو گیا، پہلے ٹرم کا امتحان ہے. انہیں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، امتحانوں میں ایسا ہی ہوتا ہے. امتحانوں کے وقت والدین اپنے بچوں کی خیرخواہی کے لیے اور تاکہ ان کے بچے امتحانوں میں پاس ہو جائیں اور اچھے نمبروں پر فائز ہو جائیں، اچھی پوزیشن پر فائز ہو جائیں، وہ ان لمحات اور اوقات کو بہت قیمتی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں بازار میں جانا ہے یا سیر تفریح کے لیے جانا ہے. امتحان کے بعد کافی وقت بڑھے، پورے سال میں جائیں گے، لیکن یہ جو وقت ہے، دو ہفتے جو ہیں یا دس دن جو ہیں، اب ان اوقات کو ضائع نہیں کرنا. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. کیوں قیمتی ہے؟ اس لیے کہ امتحان ہونے والا ہے، اور اگر امتحان کی صحیح تیاری نہیں ہوگی، اگر امتحان کی صحیح تیاری نہیں ہوگی تو پھر امتحان میں کامیابی نہیں ہو سکتی. اور بچے بیچارے کافی پریشان ہوتے ہیں، ان کا باہر جانا بند، ان کا گیم کھیلنا بند. وہ صرف ایک ہی چیز جانتے ہیں کہ کتاب ہاتھ میں ہونی چاہیے اور پڑھنا چاہیے. صبح شام ایک ہی بات ہوتی ہے والدین کی طرف سے. وہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے، کتاب ہاتھ میں کیوں نہیں ہے؟ بہرحال اس وقت میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ امتحان کے وقت کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اس کے لیے انشاءاللہ خاص درس ہوگا، تربیت اور تعلیم کے موضوع پر بات کروں گا انشاءاللہ میں. اس میں امتحان کو کیا کرنا ہے، اور امتحان کی تیاری کیسے کی جاتی ہے اسکولوں میں، امتحان سے پہلے کیا کرنا ہے، امتحانوں کے دن کیا کرنا ہے، امتحانوں کے بعد کیا کرنا ہے، اس کا انشاءاللہ تفصیل سے بات کبھی کروں گا میں. لیکن اس وقت جو خطبے کا موضوع ہے، یہ حصہ ضرور ہے لیکن پورا خطبہ اس پہ میں نہیں دے سکتا. بچوں کے لیے امتحان کی تیاری، جو سمجھدار والدین ہوتے ہیں وہ سال کے آغاز سے شروع کرا دیتے ہیں، صرف امتحانوں کے وقت نہیں کہ ابھی اگر کل امتحان ہے تو آج سے یا کل سے جمعرات کے دن سے شروع کرنا ہے، بس نہیں، پورے سال سے دیکھتے ہیں. اور جو بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں اسکول میں، ان ٹیسٹ کو بھی دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں بچے جہاں پر کمزور ہے اس بچے کی مدد بھی کرتے ہیں. پھر وقت آتا ہے کہ امتحانوں کے دن میں بچہ پریشان نہیں ہوتا، والدین بھی پریشان نہیں ہوتے کیونکہ بچہ پہلے سے تیار ہوتا ہے الحمدللہ. لیکن جو دوسری طرف دوسرے قسم کے والدین ہیں، سارا سال سوتے رہتے ہیں، بچے بھی کھیلتے رہتے ہیں، ان کی آنکھ کھلتی ہے امتحانوں سے ایک یا دو دن پہلے، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے سروں پر امتحان کھڑے ہو گئے ہیں، پھر وہ دن اور رات کو ایک ہی کر دیتے ہیں، بس بچے کو کامیاب ہونا ہی چاہیے، وہ صرف پاس نہیں ہونا، نمبر بھی اچھے ہونے چاہیے. مجال ہے بچے کا اگر 80% سے کم نمبر لے بیچارہ، اس کی خیر نہیں ہے. اگر آپ اچھے نمبروں کے خواہش مند ہیں تو پھر شروع سے کیوں سو رہے تھے؟ شروع سے آپ بچے کی مدد کرنی چاہیے، شروع سے ہی سال کے آغاز سے ہی آپ نے بچے کے ساتھ دینا ہے، وہ چیک رکھنا ہے بچے کے ساتھ. بہرحال ایک مرتبہ کلاس روم میں پیپر ہو رہے ہیں، ایک بچہ تقریباً 20 منٹ کے بعد بچے نے رونا شروع کر دیا. اب استاد پریشان، استاد آیا، اس نے کہا کیا پیپر مشکل ہے؟ اس نے پیپر الٹا کیا ہوا ہے، اپنا پین رکھ دیا ہے، خوب رو رہا ہے. بچے کی عمر 10-12 سال کے بیچ میں، زیادہ بڑی عمر بھی نہیں ہے، 10 سال کا بچہ ہے، رو رہا ہے. اس نے دوبارہ پوچھا، دوسرا استاد آ گیا، بیٹا کیا ہو گیا ہے، خیریت تو ہے؟ اب اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، وہ بات نہیں کر سکتا. آپ نے پرنسپل آ گیا، اس کو بلایا گیا، دیکھیں بچے کا کیا مسئلہ ہے. تھوڑی دیر کے بعد بچہ خاموش ہوا، اس کی سانسیں واپس آئیں، اور اس بچے نے کہا امتحان مشکل نہیں، یہ امتحان تو میں نے کر دیا ہے، لیکن مجھے آخرت کا امتحان یاد آ گیا، اس وقت میرا کیا حال ہوگا؟ کیا میں ان سوالوں کے جواب دے سکوں گا؟ بچہ دوبارہ سے رونا شروع ہو گیا، استادوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، پرنسپل بھی رو پڑا. دنیا کا امتحان، دنیا کے امتحانوں میں ہم کامیاب ہونا جانتے ہیں، اکثروں کے سے بھی غافل ہیں، لیکن سمجھدار لوگ اس امتحان میں کامیاب ہونا جانتے ہیں. لیکن کتنی دکھ کی بات ہے کہ صرف اس دنیا کے امتحان میں ہی کوئی شخص کامیابی حاصل کر لے اور آخرت کے امتحان میں ناکام رہے. یہ بڑی مصیبت ہے میرے بھائیوں. ایک چھوٹا سا بچہ اپنے استادوں کو ایک سبق، ایسا سبق سکھایا ہے کہ ان کو سوچنے پر مجبور کر دیا. ایک وقت آنے والا ہے اور سخت امتحان کا وقت ہے، اس امتحان کی جھلک میں انشاءاللہ آخر میں بتاؤں گا. لیکن اس بچے کو اس وقت یاد آ گیا، اگر ایئر کنڈیشن چل رہا ہے اچھا ماحول ہے، ٹیبل کرسی پہ وہ بیٹھا ہے، آرام سے بیٹھا ہے، اسے ڈسٹرب کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا اور بے ساختہ اس کی آنکھیں تر ہو گئیں، اس کی زبان حرکت نہ کر سکی، اس کی سانسیں پھول گئیں. کیوں؟ کیونکہ اسے وہ دن یاد آ گیا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور سوال کرنے والا رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی ہوگا اور جواب دے ہم ہوں گے. یہ دنیا ساری کی ساری امتحان ہے، زندگی اور موت امتحان ہے، خیر اور شر امتحان ہے. الغرض جب انسان اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے اس وقت سے لے کے جب تک کہ اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں یہ انسان امتحان میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم. بابرکت ہے وہ ذات رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے ہاتھ میں ملک ہے، وہی مالک ہے پورے کائنات کا، وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ، جس نے پیدا کیا زندگی کو اور موت کو. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ زندگی پیدا ہوتی ہے، کیا موت بھی پیدا کی جاتی ہے؟ زندگی مخلوق ہے اور موت بھی مخلوق ہے. موت عدم نہیں ہے، موت مخلوق ہے. کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے زندگی کو اور موت کو؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ امتحان ہے تمہارے لیے، تم لوگوں کے لیے، تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، ابھی دنیا میں نہیں آیا، وہ بادشاہ ہوتا ہے. دنیا کے بادشاہوں سے بھی بڑھ کر سب سے بڑا بادشاہ ہوتا ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ایک نقشہ کھینچتے اس بچے کا ماں کے پیٹ کے اندر، بچہ الٹا ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، اس کا چہرہ اپنی ماں کی پیٹھ کی طرف ہوتا ہے، عرش پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کی ایک جانب ماں کا جگر ہوتا ہے ٹیک لگانے کے لیے، اور دوسری جانب ماں کی تلی ہوتی ہے ٹیک لگانے کے لیے، اور پانی میں تیر رہا ہوتا ہے تاکہ جو تکلیف جو چوٹ ماں کو لگے بچے تک نہ پہنچے. اس کا کھانا اور پینا، اس کے منہ کے ذریعے نہیں، تاکہ اس کو منہ بھی نہ ہلانا پڑے، خون کے ذریعے اسے مکمل غذا ملتی ہے، اور دنیا کی پاک ترین اور بہترین غذا ملتی ہے خون کے ذریعے سے. اب جانتے ہیں خون میں ایک جراثیم چلا جائے تو انفیکشن ہو جاتا ہے، ایسی پاک غذا دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں کھا سکتا، یاد رکھیں. اور اس کی گندگی بھی اسے خون میں مل کر واپس چلی جاتی ہے، پلیسنٹا میں جا کے ختم ہو جاتی ہے. اب یہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر سے نکلے گا کیسے؟ یہ پہلا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم السبیل یسرہ، اللہ کی قسم یہ انسان کبھی بھی اپنی ماں کے پیٹ کے اندر سے نہ نکل سکے اگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا نہ کر دے. دنیا میں آ گیا ہے فطرت پر، توحید کی فطرت پر، جیسا کہ اس کا جسم پاک ہے، اس کا دل صاف ہے، معصوم ہے، اسی طریقے سے وہ مکمل ایمان اور مکمل تقوی اور مکمل توحید کے ساتھ اس دنیا میں آیا ہے. کسی چیز نے اسے آلودہ نہیں کیا، چاہے وہ ہندو کا بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ عیسائی کا بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ یہودی کا بیٹا کیوں نہ ہو، نو مولود بچہ پاک ہوتا ہے، اسلام کی فطرت پر مفطور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمان پیدا کیا ہے. اب جو ہی بچہ بڑا ہوتا ہے اس کا امتحان ہے، اس کے والدین کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ بچے نے تقلید کرنی ہے، یاد رکھیں سب سے اچھا مقلد دنیا میں بچہ ہے، جب تک وہ بچہ ہے اس کے لیے جو بہترین نمونہ ہے نا وہ اسی کی تقلید کرتا ہے. تقلید اسی لیے کہ اسے سمجھ نہیں ہے، اسے جو دیکھنا ہے ویسا ہی کرنا ہے، جو سننا ہے اس نے ویسا ہی کرنا ہے. اور کتنی بدبخت ہے وہ اولاد جن کے والدین ایسے ہیں کہ دنیا پر چلتے ہوئے یہ زمین و آسمان ان سے تنگ ہیں. آپ جانتے ہیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں دنیا میں. ایک مرتبہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جنازہ گزرا، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح و مستراح منہ، یہ ایسا شخص ہے یا تو اس نے دنیا کی مشقت سے راحت حاصل کر لی ہے، نجات حاصل کر لی ہے، چھٹکارا حاصل کر لیا ہے، یا ایسا شخص ہے کہ اس کے مرنے سے درند پرند زمین و آسمان نے راحت حاصل کر لی ہے کہ ہماری جان چھوٹی اس شخص سے. ایسے لوگ موجود ہیں. اب بچے کا امتحان ہے بیچارے کا، والدین کا بھی بڑا امتحان ہے کہ بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے. بچپن سے جس نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کی، اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کے دل میں نہیں بویا، یاد رکھیں اس کی زندگی میں کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمارے بچوں کو نیک بنائے اور راہ راست پر چلنے والا بنا دے. پھر ایک لمحہ آتا ہے بلوغ کا، اب بچہ بالغ ہو گیا، مکلف ہو گیا، اب اس کا بیک گراؤنڈ جو پیچھے تھا وہ کیا تھا جو اس کو والدین نے اسے دیا ہے. اب اس بچے کو تبدیل کرنا مشکل تو ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن مشکل ضرور ہے. اگر وہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے تو الحمدللہ، لیکن اگر دوسرے راستے پہ چل رہا ہے اب اسے صحیح راستہ اپنانا چاہیے، اب وہ مکلف ہو گیا ہے، اب اس کے اوپر نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، والدین کی فرما برداری فرض ہے، صلہ رحمی فرض ہے، پڑوسوں کے خیال رکھنا فرض ہے، مسلمانوں کے حقوق ادا کرنا فرض ہے، اور یہ لمبی لسٹ چلی لمبی ہوتی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ بولنا حرام ہے، فریب کرنا حرام ہے، چیٹنگ حرام ہے، والدین کی نافرمانی حرام ہے، پڑوسوں کو تکلیف دینا حرام ہے، رشتہ توڑنا حرام ہے، زنا حرام ہے، سود حرام ہے، اور یہ لمبی لسٹ چلی جاتی ہے. اب یہ بچہ جو ہے اب یہ جوان ہو گیا ہے، اب جانتے ہیں یہ سارے کے سارے امتحان ہیں. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہو، کسی اور کی نہیں ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوکی بھی کرو. سب سے پہلا حکم کس چیز کا ہے؟ توحید کا ہے. سب سے پہلا حکم، سب سے پہلا فرض توحید ہے، اور توحید کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوکی ہے. بڑھاپے میں والدین بڑھاپے کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان کی پریشانی ان کے کردار میں بھی ظاہر ہو جاتی ہے بعض اوقات. اب بچوں پر امتحان ہے کہ صبر کرنا ہے اور حسن سلوکی کرنی ہے. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اف تک نہیں کہنا زبان سے، جھڑکنا دور کی بات ہے، اف تک نہیں کہنا. یہ امتحان ہے کہ نہیں؟ امتحان ہے. اللہ تعالی نے مال کو پیدا کیا، پیسوں کو پیدا کیا، اور اس مال کو محبوب رکھا ہے. اب جانتے ہیں کہ انسان مال سے محبت کرتا ہے، یہ ایک طبعی چیز ہے، انسان محنت کرتا ہے، محنت سے جو چیز کماتا ہے اس کے ساتھ اس کا لگاؤ ہو جاتا ہے، اور پھر اس مال کو کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں کہاں پہ نہیں کر رہے ہیں، یہ امتحان ہے. اب مالک تو بن گئے ہو مال کے، لیکن اس کو خرچ کیسے کرنا ہے اب یہ آپ کی مرضی نہیں ہے. یہاں پر رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ جس نے آپ کو یہ مال عطا فرمایا ہے، جو رازق ہے، جس نے آپ کو رزق عطا فرمایا، اب اس کی مرضی چلے گی. یہ حلال کا راستہ ہے، یہ حرام کا راستہ ہے، کہاں پر مال کو خرچ کرنا چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ اختیار تمہیں دیا اس دنیا میں، اب مرضی سے اپنے مال کو صرف کر سکتے ہو. لیکن سوال کیا جائے گا، سوال سے بچ نہیں سکتے ہو، یہ امتحان ہے دنیا میں، اور اس کا جواب آپ کو دنیا میں بھی دینا پڑے گا، آخر میں بھی دینا پڑے گا. عورت کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت پیدا کیا ہے، لیکن عورت کو حاصل کرنے کے لیے اس کا ایک حلال راستہ بھی رکھا ہے، شادی کا، نکاح کر لیں، شادی کر لیں. اور دوسرا راستہ ہے حرام کا راستہ ہے، زنا کا راستہ ہے. اب امتحان ہے، خوبصورت چیز سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، صبر کرتے رہنا، یہ امتحان ہے. اور اسی طریقے سے دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں، آپ ذرا غور کریں، جتنے بھی محرمات ہیں وہ نفس کو محبوب ہیں، یہی امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں حرام کر دیا ہے. یعنی گندی چیز کو کون پسند کرتا ہے؟ کوئی پسند نہیں کرتا. اچھی چیز کو انسان پسند کرتا ہے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس اچھی چیز کو جو خوبصورت ہے، جو نفس کو محبوب ہے، اس کو حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ نے حلال راستے رکھے ہیں. یہ حلال راستے تھوڑے سے مشکل ہیں، اسے تکلیف شریعت کہا جاتا ہے نا، شریعت کا بوجھ کیوں کہتے ہیں، تکلیف کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حاصل کرنے میں تھوڑی سی محنت مشقت ضرورت ہے، ورنہ انسان اور پتھر میں کیا فرق ہوتا ہے، انسان اور بکری میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جب انسان تو محنت کرو نا، بکری کے تو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کے اوپر گھاس بچھا دیا ہے، وہ گھاس کھاتی رہتی ہے، لیکن انسان کیا بکری کی طرح ہے، گدھے کی طرح ہے کیا؟ یہ اشرف مخلوقات ایسے نہیں بنایا گیا. اب کچھ محنت کرو گے تو کچھ حاصل کرو گے، اور جو بغیر محنت کے راستے ہیں، آپ ذرا غور کرو، وہ حرام ہے. اب سود دیکھیں، سود کا مطلب ہے پیسوں سے پیسہ کمانا، کوئی محنت نہیں ہے. اور تجارت میں کیا ہے؟ محنت ہے، آپ کی عقل استعمال ہوتی ہے، آپ کا جسم استعمال ہوتا ہے، آپ کا مال استعمال ہوتا ہے، محنت ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. تجارت تو حلال ہے لیکن سود حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کر دیا اور سود کو حرام کر دیا. کیوں؟ سود آسان راستہ ہے اور تجارت تھوڑا سا مشکل راستہ ہے. لیکن یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک ایک قدم پر آپ کو نیکیاں ملیں گی، اور آپ کا ایک ایک لمحہ ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عبادت ہے. یاد رکھیں، جب مزدور صبح اٹھ کے 6 بجے سے لے کے شام کے 6 بجے تک مزدوری کرتا ہے، حلال کماتا ہے، اپنا خون اور پسینہ بہاتا ہے، تو اس کا یہ اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا. یاد رکھیں، اس کو پیسہ تو ملے گا ہی، دنیا کے امتحان میں اس نے کامیابی حاصل کی ہے، اور آخرت کے امتحان میں بھی اس نے کامیابی حاصل کر لی ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، امانتداری کے ساتھ، نیک نیت کے ساتھ، بغیر دھوکہ دہی کے مکمل طریقے سے کام کیا ہے، تو اس کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوگا. ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم دنیا کے لیے کام کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے پیسہ کمانا ہے، بچوں کو کھلانا ہے، یہی ہمارا مقصد ہے، اور اصل مقصد بھول جاتے ہیں کہ یہ جو وقت ہے جو ہم اپنے کام میں صرف کرتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، جب ڈیوٹی پہ آپ جاتے ہیں صبح 7 بجے سے لے کے شام کے 3 یا 4 بجے تک، اس کی تنخواہ لیتے ہیں آپ، یہ سارے کا سارا وقت بوجھ ہے، یہ امتحان ہے. اس لیے بعض لوگ دیکھیں آفیسز میں کام کرتے ہیں، خاص طور پہ بعض گورنمنٹ اداروں میں، اب لائنیں لگی ہوتی ہیں، وہ یا تو چائے پی رہے ہیں یا گپے لگا رہے ہیں، لوگ بےچارے پریشان ہیں، اپنے کام چھوڑ کے آئے ہیں، بعض لوگ ایمرجنسی چھوڑ کے آتے ہیں، بعض لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں، بےچارے بوڑھے کھڑے ہوتے ہیں، کمر میں درد ہوتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، یہ لوگ یا گپے لگا رہے ہیں، یا کوئی نیوز سن رہا ہے یا کوئی باہر سگریٹ نوشی فرما رہا ہے. یہ امتحان ہے تمہارے لیے. یہاں پر بیٹھے ہو, اللہ کا شکر کرو کہ تمہیں ایسی سیٹ ملی ہے. لوگوں کو دیکھے کیسے دھوپ میں مزدوری کرتے ہیں, لیکن اس نعمت کو ضائع کیوں کر دیا؟ اس امتحان میں تو ناکامی حاصل کر ہی لی ہے, اس امتحان کے لیے کیا کیا ہے؟ جواب دیں ہم. دنیا کے امتحان دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک امتحان خاص ہوتا ہے جو سکولوں کے لیے ہوتا ہے, جس کی تیاری کی جاتی ہے. سکولز ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, تاکہ بچے کامیاب ہو جائیں. دوسرے قسم کا امتحان ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے, ہر انسان سے لیا جاتا ہے. یہ وہ امتحان ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم ایک امتحان کو تو جانتے ہیں, دوسرے سے غافل کیوں ہیں؟ جن اور انس کو کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ الا لیعبدون, صرف جو میری عبادت کریں. اور میری عبادت کرنا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ سجدے میں گر پڑے, زندگی ساری سجدہ کرتے رہیں, یا مسجد میں داخل ہو جائیں نماز ہی پڑھتے رہیں ساری زندگی. نہیں, یہ عبادت کا ایک حصہ ہے. حلال کمائی عبادت ہے, سچ بولنا عبادت ہے, انصاف کرنا عبادت ہے, حلال کی طرف دیکھنا عبادت ہے, حلال سننا عبادت ہے, اپنے آپ کو حرام سے محفوظ کرنا عبادت ہے. کیا ہم یہ سب جانتے ہیں؟ یہ دنیا کے امتحان تھے. آخرت کے امتحان, اس دنیا کا خاتمہ ہوتا ہے انسان کی موت سے, اور سب سے پہلا امتحان آخرت کا اسی موت سے ہی شروع ہوتا ہے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. اور جب انسان مرتا ہے تو امتحان اس بندے پہ بھی ہوتا ہے, اس کے رشتہ داروں پر بھی ہوتا ہے. امتحان ہے, اور سب سے دنیا کے اعتبار سے سب سے مشکل گھڑی جو امتحان کی ہوتی ہے وہ موت کی ہوتی ہے. خود انسان کے لیے بھی جو مر رہا ہے, اس کے گھر والوں کے لیے, دوست احباب کے لیے بھی. اسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ امتحان ہے, تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے اس مشکل گھڑی میں, امتحان کی گھڑی میں کون اچھا عمل کرتا ہے؟ یاد رکھے, امتحان کے ساتھ اچھا عمل جڑا ہوا ہے, چاہے دنیا کے امتحان ہو یا آخرت کا امتحان ہو یا موت کا امتحان ہو. تو کامیابی اچھے عمل میں ہی ہے. اچھا عمل کیا ہے؟ مرنے والا اگر کلمہ پڑھ لینا تو اس کی کامیابی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ, جنت میں داخل ہو گیا, وہ کامیاب ہو گیا. وہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیا مشکل بات ہے, یہ تو آسان ہے. زندگی ساری نافرمانیاں کرتے رہتے, کہتے مرنے کے وقت پڑھ لیں گے لا الہ الا اللہ, کیا مشکل ہے؟ بیچارے ہیں یہ لوگ, یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ زبان کام کرے گی. یاد رکھیں, سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ, ایک خواہش تھی. مشہور صحابی ہیں, عظیم صحابی ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جو فرماتے ہیں میں نے کبھی بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھیں بھر کے نہیں دیکھا, میری جرت نہیں ہوتی تھی. آپ سامنے بیٹھے ہوتے تھے, میں ایسے سر اوپر کرتا تھا, میری جرت نہیں ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھوں, میں آنکھ نہیں بھر سکتا تھا میں. یہ عظیم صحابی فرماتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ مرنے والے سے میں پوچھوں تمہیں موت کیسے آتی ہے, تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے. ایک شخص کے پاس گیا, دوسرے کے پاس, تیسرے کے پاس, دسویں کے پاس, لیکن کوئی بات نہ کر سکا, کسی نے خبر نہیں دی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور میری یہ خواہش ایسے ہی رہے گی زندگی بھر. جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ان کا بیٹا دوسرے صحابی سید عبداللہ بن عمرو بن العاص اپنے والد کے سر کے پاس بیٹھتے ہیں, اور کہتے ہیں ابا جان آپ کو یاد ہے کہ آپ کی ایک خواہش تھی کہ مرنے والا کیا محسوس کرتا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں. یہ عظیم صحابی فرماتے ہیں، اللہ کی قسم بیٹا مجھے یوں لگتا ہے کہ تہامہ کے پہاڑ میرے سینے پر رکھے ہوئے ہیں. تہامہ کے پہاڑ ایک پہاڑ نہیں، جیسے احد کا ایک پہاڑ ہے، پہاڑوں کے ایک سلسلہ ہے، کہ وہ پہاڑ میرے سینے پر رکھے ہوئے ہیں اور میں سانس سوئی کے سوراخ سے لے رہا ہوں اور میرے جسم میں کانٹے بھرے ہوئے ہیں. موت کے وقت، موت کی شدت، موت کے سکرات، یہ حق ہے میرے بھائی. اس امتحان سے ہر انسان نے گزرنا ہے. تو بیٹا اور باپ دونوں روتے رہے، کافی دیر تک روتے رہے کہ ہم نے مرنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والنازعات غرقا والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافر و بدکاروں کی روح کو قبض کرتے ہیں شدت کے ساتھ، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنوں کی روح کو قبض کرتے ہیں آسانی کے ساتھ. یہ روح قبض ہوگی، ہم نے کبھی سوچا ہے؟ لیکن کیسے قبض ہوگی، شدت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ یا آسانی کے ساتھ؟ اگر مومن ہیں، زندگی کے امتحانوں میں کامیابی حاصل کی ہے، تو اس وقت بھی کامیابی ہوگی انشاءاللہ. یہ امتحان ہے مرنے والے کے لیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری وقت میں پانی منگواتے ہیں ایک برتن میں، اور اس برتن میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالتے ہیں اور اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں اور فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات. لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بے شک موت کے سکرات حق ہیں. موت کی سکرات ہوتی ہیں. اچھا سکرات کیا ہوتی ہیں؟ سکرات کو سکر سے لیا گیا ہے. ایک غنودگی طاری ہوتی ہے، ایک نشے جیسی حالت ہوتی ہے. انسان نہ تو دنیا میں ہوتا ہے نہ موت میں ہوتا ہے، عجیب سی حالت کیفیت ہوتی ہے، یہ سکرات الموت ہے. اس لیے وہاں پر عقل کام نہیں کرتی، یاد رکھیں، وہاں پر زبان کام نہیں کرتی، وہاں پر یہ ایمان کام کرے گی جو دل کے اندر ہے، جس نے زندگی ساری لا الہ الا اللہ کے مطابق گزاری ہے، تو اس کے آخر وقت میں بھی لا الہ الا اللہ زبان سے نکلے گا. جس نے زندگی ساری اس کلمہ توحید کو نہیں سمجھا اور نہ اس کے مطابق زندگی گزاری ہے، تو اس وقت کبھی لا الہ زبان سے نہیں کہہ سکے گا. الا من رحم اللہ، الا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر خاص فضل و کرم کرنا چاہے، اسے توفیق عطا فرما دے، اس کے دل کو پھیر دے موت سے پہلے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. لیکن کیا ہم نے یہ لکھوایا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا؟ مومن کو ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے، ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے پکڑ سے ڈرنا چاہیے. گھر والوں پہ جو امتحان ہے، پھر امتحان واپس آتے ہیں مرنے کے، گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ ابھی روح نکل گئی ہے. گھر والوں پہ جو امتحان ہے، رشتے داروں پر جو امتحان ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ کہنا ہے، کچھ نہیں کہنا، کچھ کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا. یہ چار چیزیں یاد رکھ لیں آسانی کے لیے. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. مومن تو وہ ہیں جو پر اگر کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں اور واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. یہ جو مر گیا ہے، ہمارا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور واپسی بھی اللہ تعالی کی طرف ہے، ہمارے بھی اور اس کی بھی. تو دل میں تھوڑا سکون آتا ہے، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہو جاتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالی کے ذکر سے دل میں سکون اور اطمینان نہیں آتا؟ ضرور آتا ہے. تو جب اللہ تعالی کا ذکر زبان سے کیا، اب یاد رکھیں کامیابی. اور امتحان پہلے جھٹکے میں ہوتا ہے، یاد رکھیں. تو کہنا کیا ہے؟ ان اللہ ان اللہ راجعون. کیا نہیں کہنا؟ منہ سے غلط الفاظ نہیں نکالنے، ارے ہم مر گئے، ہم برباد ہو گئے، یہ ظلم ہوا ہمارے ساتھ، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں دیکھا ہوا ہے، ایک مصیبت سے نکلتے دوسری مصیبت سر پہ آ جاتی ہے. میرے بھائی یہ کفری الفاظ ہیں، کفری الفاظ ہیں یہ. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. یہ کون سا اچھا عمل ہے کہ اعوذ باللہ تعالیٰ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ظلم ہے؟ یہ کس نے کہا؟ کتنی اس دنیا میں یتیم لوگ ہیں جو آج اتنے بڑے عہدوں پر فائز ہیں کہ ماں باپ والے بھی نہیں پہنچ سکتے وہاں پہ، جن کا کوئی بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ سے تو ضائع نہیں کیا، یہ تو امتحان ہے. زبان سے کہنا ہے ان للہ و ان الیہ راجعون، اور جو نہیں کہنا وہ غلط الفاظ منہ سے، کفر الفاظ یا بدعتی الفاظ یا ناشکری کے الفاظ منہ سے نہیں نکالنے. کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے میرے بھائی. صبر کیا جاتا ہے، صبر زبان کا قول نہیں ہے کہ میں نے صبر کیا ہوا ہے، صبر عمل ہے، دل کا عمل ہے، بدن کا عمل ہے، اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے، زبان پر بھی ہوتا ہے. اور کیا نہیں کرنا؟ نوحہ نہیں کرنا، تماچے منہ پہ نہیں مارنے، کپے نہیں پھاڑنے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے لوگوں پر. لیکن تعجب کی بات ہے، حدیث کے الفاظ عورتوں کے متعلق ہیں، کیونکہ نوحہ اکثر عورتیں کرتی ہیں، لیکن دس محرم کو بعض مرد جو ہے منہ پہ تماچے مارتے ہیں اور کپڑے پھاڑتے ہیں اپنے. عقلیں کہاں گئی ہیں؟ ایمان ہوگا تو عقل بھی ہوگا نا، جیسا ایمان کمزور ہوتا ہے ویسے انسان کی عقل بھی کمزور ہو جاتی ہے. کسی کی سزا کوئی اور بھگت رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والے کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. بہرحال تو بدعت میں ہمیشہ تنگی ہے، بدعت میں ہمیشہ تکلیف ہی تکلیف ہے، اور سنت میں کوشادگی ہے، سنت میں خوبصورتی ہے، سنت میں اطمینان اور سکون ہے. واپس آتے مرنے والے پر، روح نکل گئی، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہی موت کا فرشتہ روح نکالتا ہے تو سامنے بہت سارے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کفن ہوتا ہے. اگر یہ اچھی روح ہے، مومن انسان ہے، تو روح نکالنے سے پہلے فرشتہ کہتا ہے اخرجی ایتھ النفس المطمئنہ الى رب راض غیر غضبان، نکلو اے پیاری روح، اے مطمئن روح، اپنے رب کی طرف جو آج تم پر راضی ہے. اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی اس بندے کے لیے، ارے میرا رب مجھ پر راضی ہے، میں کامیاب ہو گیا. اور فرشتے بیٹھے ہوں گے سامنے، ان کے ہاتھ میں کفن ہوگا، دنیا کا کفن نہیں، جنت کا کفن ہاتھ میں ہوگا. اور جو ہی روح نکلے گی ایک لمحہ بھر وہ انتظار نہیں کریں گے، جلدی سے سبقت کریں گے ایک دوسرے کے آگے کہ اس پاک روح کو میں اٹھاؤں. یہ میرے خوش قسمتی ہے، فرشتے کہتے ہیں، روی فرشتے کہتے ہیں میرے خوش قسمتی ہے کہ یہ روح میں اٹھاؤں اور اس پاک کفن میں ڈال دوں. جلدی سے اسے کفن میں ڈالا جاتا ہے اور آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، دستک ہوتی ہے آسمان کے دروازوں کی، یہ کون ہے؟ یہ فلان بن فلان ہے. فرشتے کہتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالی نے اجازت دی ہے، دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک آسمان، دوسرا، تیسرا، ساتویں آسمان تک، اور ہر آسمان کے فرشتے سات ہوتے ہیں. اس جنازے کی تشیع فرشتے کرتے ہیں. ابھی زمین پہ کیا ہے؟ ایک مردار انسان پڑا ہے جس کے کفن اور دفن کا کفن دفن کی تیاری ہو رہی ہے، اور حقیقتاً یہ اس کی روح کہاں ہے؟ ساتویں آسمان پر پہنچی ہوئی ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا میرے بندے نے سچ کہا، یعنی زندگی ساری سچ کے مطابق گزاری ہے، یہ مومن بندہ ہے. لیکن اس سے وعدہ ہے کہ اس زمین سے میں نے پیدا کیا ہے، واپسی بھی زمین کی طرف سے ہے، اور دوبارہ زمین سے اٹھایا جائے گا، پھر اسے واپس لے کے لایا جاتا ہے. تب تک اس مردے کو غسل دے دیا جاتا ہے، کفن بھی دے دیا جاتا ہے، دفن کرنے سے پہلے روح واپس آ جاتی ہے، اور پھر جب دفن ہوتا ہے تو انسان کا جسم روح دونوں دفن ہوتی ہیں. وہ صحیح حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت میں صحیح حدیث ہے. یہ انسان کو جب دفن کیا جاتا ہے، اب یہ مومن بندہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور قدموں کے چلنے کی آواز سنتا ہے، صرف اتنا سنتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے، اور غیب ہم سے چھپی ہوئی چیزیں ہیں، غائب ہیں. اگر کوئی دلیل ہے اس غیب کے متعلق جس کا ہمیں علم ہے تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں، اگر نہیں تو ہم خاموش اختیار کرتے ہیں. اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اس حدیث کو لے کر کہ مردے سنتے ہیں، اگر قدموں کے چلنے کی آواز سنتے ہیں پھر سب کچھ سن سکتے ہیں. یہ کس نے کہا سب کچھ سن سکتے ہیں؟ اگر سب کچھ سن سکتے ہوتے تو پھر قدموں کے چلنے کی آواز کا ذکر کیوں ہوتا؟ یہ تخصیص ہے کہ یہی آواز سنتے ہیں، یعنی باقی نہیں سنتے. اور دنیا اور برزخ کی زندگی کا معاملات ہرگز ایک جیسے نہیں ہیں، بالکل مختلف ہیں. بہرحال اپنی آنکھ کھولتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کی قبر کوشادہ ہو گئی جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے، اور نور سے بھر گئی ہے. اپنے سامنے ایک چہرہ دیکھتا ہے، چمکتا ہوا چہرہ دیکھتا ہے، کہتا ہے تم کون ہو؟ لیکن تمہارے چہرے سے یوں ہی لگتا ہے کہ کوئی خوشخبری سنانے آئے ہو. وہ خوبصورت انسان جو سامنے بیٹھا ہوگا قبر کے اندر، وہ کہتا ہے میں تمہارا عمل صالح ہوں. یاد رکھیے، ایوکم احسن عملا، یہ عمل صالح، یہ نیکیاں، یہ اچھے اعمال کبھی ضائع نہیں ہوتے. بیوی بچے چھوڑ جاتے ہیں، مال دولت چھوڑ جاتی ہے، لیکن عمل صالح کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا. یاد رکھیں میں تمہارا عمل ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس قبر میں رہوں. اب جانتے ہیں انسان کو انسان کیوں کہا جاتا ہے؟ انسان کا انس سے لیا گیا ہے، اکیلا نہیں رہ سکتا. اس انسان کو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بنا دو، سب سے بڑا بنگلہ دے دو، سب سے خوبصورت گاڑی دے دو، دنیا کا سب کچھ قدموں میں ڈال دو، لیکن اکیلا رہنے دو، نہیں رہ سکتا انسان. انسان کا نام انسان اس لیے کہ دوسروں کے ساتھ رہنے والا ہے، اکیلا کبھی رہ نہیں سکتا، غم کی وجہ سے مر جائے گا یہ انسان. تو اللہ تعالیٰ نے قبر کے اندر بھی اس انسان کی قدر کو جانا ہے. اس انسان نے اللہ تعالیٰ قدر کو جانا ہے زندگی میں، اور زندگی انتہا میں کامیاب ہوا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ اچھا دیا ہے. وہی نیک اعمال، نیک اعمال کیا تھے اس کے؟ سب سے پہلے توحید، پھر نماز با جماعت ادا کرنا مردوں کے لیے پانچ وقت، پھر زکوٰۃ، روزہ، حج، والدین کی فرما برداری، صدقات اور خیرات، والدین صلہ رحمی، رشتہ دار رشتوں کو جوڑنا، پڑوسیوں کو حقوق ادا کرنا، مسلمانوں کو حقوق ادا کرنا، سب جانتا ہے. اعمال صالح ہے، حرام سے بچا ہے، زنا سے بچا ہے، سود خوری سے بچا ہے، جھوٹ سے بچا ہے، زندگی ساری بچتا رہے محرمات سے، یہ اعمال صالح ہے. آج اس کے سامنے اس کے ساتھ بیٹھے ہیں. اکیلے انسان کو ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، اور قبر جیسی خوفناک جگہ کوئی بھی نہیں. یاد رکھیں اس خوفناک جگہ کو خوبصورت بنایا گیا، وہاں پر ایک ساتھی بھی دیا گیا، اور تمہیں کیا چاہیے؟ عمل کیا کیا تھا؟ تھوڑے سے اعمال ہیں. نماز پڑھنا با جماعت اس مسجد میں آ کے کوئی مشکل ہے کسی کے لیے، لیکن امتحان تھا اور ناکامی ہوئی. مؤذن کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، سونے سے بہتر ہے، اور وہ اپنی زبان سے تو کوئی جرت نہیں کر سکتا، اپنے حال سے کہہ رہے نہیں نیند نماز سے بہتر، مجھے سونے دو. سوتے رہتے فجر کی نماز میں، اور جمعہ کو بیچارہ امام کہہ رہا ہوتا ہے ذرا آگے کی طرف آ جائے، پیچھے لوگ دھوپ میں کھڑے ہیں، ان کو جگہ نہیں اندر آنے کی. یہ مسلمان صبح کے وقت کہاں گئے تھے؟ جمعہ کا رب کوئی اور ہے؟ فجر کی نماز کا رب کوئی اور ہے کیا؟ پھر قدموں کی آواز آتی ہے قبر کے اندر، اور وہ جو نیک اور صالح عمل جو خوبصورت انسان بیٹھا ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے امتحان کی گھڑی آئی ہے. فرشتے آتے منکر اور نکیر، سوال کرتے ہیں، یہ قبر کا امتحان ہے. من ربک، مومن انسان کہتے ہیں ربی اللہ، زندگی ساری جانا ہے کہ اس کا رب اللہ تعالیٰ ہے، اس کا خالق، اس کا مالک، اس کی تدبیر کرنے والا، اس کا مشکل کشا، حاجت روا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. صرف یہی جانتے ہیں، زندگی ساری ایسے گزار دی ہے. من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا مشکل کشا حاجت روا کون ہے؟ وہ کہتے ہیں ربی اللہ، اللہ تعالیٰ میرا رب ہے. ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، اور میں نے زندگی سارے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. الاسلام للہ بالتوحید، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا توحید کے ساتھ، یہ اسلام ہے. اور سر جھکا کر اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کے امتحانوں میں جو دنیا میں دیے ہیں ان سب میں کامیابی حاصل کرنا، یہ اسلام ہے. تمہارا نبی کون ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا نبی نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہیں گے صدقت ہے، تم نے سچ بولا ہے. خوش ہوتے ہیں وہ بھیانک فرشتے، خوش ہوتے ہیں اس انسان سے، اس مومن سے خوش ہوتے ہیں. پھر وہ فرشتے چلے جاتے ہیں، پھر برزخ کا لمحہ اس مومن کے لیے یوں گزرتا ہے جیسا کہ عصر کی نماز گزرتی ہے، اور پھر قیامت ہوتی ہے. یہ اوقات، یہ لمحات جو ہیں، یہ کن فیکون کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہمارے نزدیک دن 24 گھنٹے کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ وقت کچھ اور ہے. اب جو جن لوگوں کو مرے ہوئے ہزاروں سال گزر گئے ہیں، جو مومن ہیں، اس حدیث کے مطابق ان کا جو وقت برزخ میں قبر میں ہے، وہ جیسے ہم عصر کی نماز پڑھتے ہیں 5 منٹ یا 7 منٹ میں، یہ وہی لمحہ ہے ان کے لیے برزخ کا. اور اتنی خوشی سے اس لمحے کو گزارتے کب تصور نہیں کر سکتے. جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کی ہوا قبر کے اندر اسے ملتی ہے. اس کے لیے جنت قبر جو ہے وہ جنت کا ایک باغ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرش لعبدی من الجنہ، میرے بندے نے سچ کہا، اب میرے بندے کے لیے جنت کا بستر بچھا دو. جنت کا بستر کبھی دیکھا ہے؟ ابھی جنت کی طرف پہنچے نہیں، قبر میں، برزخ میں یہ قبر جنت کا باغ بن گئی، بستر جنت سے آ گیا، کھڑکی جنت کی کھلی ہوئی، ہوا جنت کی آ رہی ہے، اور ساتھ اعمال صالح ساتھ بیٹھے ہیں. ابھی گفتگو ختم نہیں ہوتی، قیامت شروع ہو جاتی ہے. دوسری طرف بدکار انسان، کافر و بدکار، اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، اور فرشتہ کہتا ہے اخرج ایت نفس الخبیث، اے خبیث نفس نکلو، یا رب غضبان، آج تمہارا رب تم پر بہت غصے میں، بہت ناراض ہے، شدید ناراض ہے. تو وہ پہلے سے ہی کانپنا شروع کر جاتی ہے، گھس جاتی ہے جسم میں، نہیں نکلنا چاہتی، اسے نکالا جاتا ہے سختی سے. والنازعات غرقا، فرشتے غرق ہو جاتے ہیں، فرشتے جسم غرق ہو کر اس کی روح کو قبض کرتے ہیں زبردستی. جس نفس کو پتہ چل جائے کہ اس کا رب آج اس سے ناراض ہے، اور ہے بھی بے بس، رب کے سامنے، فرشتوں کے سامنے کیا کر سکتی ہے یہ نفس، اسے سختی سے نکالا جائے گا، جیسے گیلی روئی کو کانٹوں پر پھیر کے نکالا جاتا ہے. اور جو ہی نکلتی ہے، فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں سامنے، کالے اور سیاہ فرشتے، اور ان کے ہاتھ میں کفن ہوتا ہے، منحنوت، بدبودار کفن ہوتا ہے، اور سارے فرشتے پیچھے ہٹتے ہیں کہ اس بدبخت انسان، بدکار انسان کو ہم نہیں ہاتھ لگاتے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو روح کو تو اٹھانا ہی ہے. اس کو اٹھاتے ہیں اس بدبودار کفن میں، جو ہی گزرتا ہے آسمان میں فرشتے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کون بد انسان جا رہا ہے، یہ کس کی روح اٹھا کے جا رہے ہو. میرے بھائی، اس کی بدبو جو ہے آسمانوں میں پھیل جاتی ہے، دستک ہوتی ہے، فلان بن فلان ہے. فرشتے کہتے ہیں دروازہ کھولنے کا ہمیں حکم نہیں ہے، یہ بدکار انسان ہے. آواز آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذب عبدی، میرے بندے نے جھوٹ بولا ساری زندگی، ساری زندگی جھوٹ بولتا رہا، نافرمانیاں کرتا رہا، شرک کرتا رہا، بدعات کرتا رہا، محرمات کا ارتکاب کرتا رہا، فرائض کو چھوڑتا رہا. کذب عبدی، اسے لے جاؤ زمین کی طرف، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو. لا الہ الا اللہ، آپ تصور کریں، اس جسم کو تو کیڑے کھا جائیں گے، آج مکھی نہیں بیٹھنے دیتے ہم، پوری حشر ہوگا. آگ کا بستر، آج گھر میں ایئر کنڈیشن نہ چلے تو یہ مولٹے فوم بھی زہر لگتا ہے، کانٹے لگتے ہیں اس کے اوپر. کبھی تصور کیا ہے؟ ذرا سوچیں، اسی سوچ نے اس بچے کو رولا دیا امتحان کے دوران، اسی سوچ نے رولا دیا. کیا ہمارے دل سخت پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے؟ کہ ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ اس بچے نے برداشت نہ کر سکا، وہ بچہ نہ برداشت کر سکا، اس کے آنسو بہ گئے، اس نے وہ خود بھی روتا رہا، اپنے استادوں کو بھی رولا دیا. کہ ہمارے آنکھیں تر کیوں نہیں ہوتی، ہمارے دل نرم کیوں نہیں ہوتے؟ آگ کا بستر بچھایا جائے گا، اور اس کی روح کو پھینکا جائے گا آسمان سے. جب اس کی روح پہنچے گا اسے دفن کیا جائے گا، اپنی آنکھیں کھولے گا، وہ بھی قدموں کی آواز سنے گا، حسرت ہوگی کاش میں بھی چلنے والا ہوتا، میں نے بھی اپنے ہاتھ سے کئی لوگوں کو دفن کیا تھا لیکن کسی کی سنی نہیں، کہتے تھے شرک ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، سنتا نہیں تھا، اپنے ہاتھ سے کتنی لوگوں کے منہ پر مٹی پھینک کے گیا ہوں میں، آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، کاش میں چلنے والا ہوتا، آج میں زندہ ہوتا تو کبھی بھی نافرمانی نہ کرتا، کبھی بھی شرک نہ کرتا، کبھی بھی بدعات نہ کرتا، ہرگز نہیں. اب وقت چلا گیا ہے، آنکھیں کھولتے سامنے کالا سیاہ چہرہ بیٹھا ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اور خوف بڑھ جاتا ہے. یہ میت اسے کہتا ہے تم کون ہو؟ تمہارا چہرے سے یوں لگتا ہے کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے، مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہا. وہ شخص کہتا ہے میں تمہارا برا عمل ہوں، زندگی بھر برے عمل کرتے رہے، شرک، بدعات، خرافات، نافرمانیاں، نماز کو تم نے چھوڑا ہے، زکات تم جانتے نہیں تھے، روزہ تم رکھتے نہیں تھے، حج تم جانتے نہیں تھے، استطاعت موجود تم نے حج نہیں کیا، محرمات کے ارتکاب کیا، زنا تم نے کیا، سود خوری تم نے کی، والدین کی نافرمانی تم نے کی، اور لمبی لسٹ گنتا رہا. اللہ تعالی مجھے حکم دیا کہ میں اس وقت تمہارے عذاب میں اور اضافہ کر دوں، قبر تنگ ہو جائے گی، تنگ قبر ہے، بچھو اور سانپوں سے بھری ہوئی، یہ کالا سیاہ چہرہ سامنے بیٹھا ہے، حسرتیں ہی حسرتیں ہیں، رونے سے کام نہیں بنتا، نہ چیخنے پکارنے سے کام بنتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد آواز آتی ہے، منکر و نکیر آتے ہیں، سوال کرتے ہیں من ربک، اسے کیا پتا رب کون ہے، اس کو تو مشکل کشا یا تو حبل تھا یا لات تھا یا عزت تھا، اس کا مشکل کشا یا تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھا، اس کا مشکل کشا یا تو غوث تھا یا اجمیر والا تھا، اسے کیا پتا رب ہوتا، مشکل کشا کون ہے اس کو کیا پتا، من ربک، کہے گا ہاں 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 ہاں، کا لفظ حدیث میں ہے، مطلب کیا ہے ہاں ہاں کا، کیا حسرت ہے، کچھ سنتا تھا میں، لوگ کچھ کہتے تھے، مجھے پتہ نہیں ہے، زبان پہ لفظ نہیں آ رہا، کتنی حسرت کی بات ہے، کتنی دکھ کی بات ہے کہ زبان پر نہیں کہہ سکتا ربی اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام بھول گیا ہے، کیونکہ زندگی ساری اس کو پتہ نہیں کہ اس کا مشکل کشا کون ہے. اس نے اللہ تعالیٰ کو بھی پکارا ہے، اجمیر والے کو بھی پکارا ہے، پاک پتن والے کو بھی پکارا ہے، سب کو پکارا ہے، اس کے مشکل کشا سارے ہیں، اس کے لیے علی بھی مشکل کشا ہے، اس کے لیے غوث بھی حاجت روا ہے. من ربک، ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں. ما دینک، اسلام کا لفظ بھول گیا، نہیں جانتا. جانتے کیوں؟ کیونکہ اپنا سر جھکانا جانا نہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا جانا نہیں. لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں، حسرتیں ہیں. من نبیک، آج ہم سب دعویٰ کرتے ہیں ہمیں محبت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اچھی طرح سن لیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں اختیار کرتا، ان کے راستے کو نہیں اپناتا، اس دن کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں کون ہے. حسرت ہے، زندگی ساری دعویٰ کرتے رہیں، اللہ سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے رسول سے محبت ہے، ہم گردنیں کٹوا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن وہاں پر امتحان کے وقت، امتحان کی گھڑی میں، ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں. کاش یہ لفظ میرے زبان پہ آ جاتا، میں نہیں جانتا ہوں. اچھا تم نہیں جانتے ہو، ایک تو ان کی شکل دیکھ کے جو ہے نا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اتنی بھیانک شکل ہے ان کی. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر و نکیر کا ایک نقشہ بیان کیا صحابہ کرام کو، کہ آنکھیں ایسی ہیں، نیلی آنکھیں ہیں، بڑا منہ ہے، بڑے دانت، اس طریقے سے وصف کیا. سیدنا عمر بن الخطاب بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا، یہ بہادر عظیم صحابی وصف نہ سن سکے، قبر میں دیکھ سکو گے؟ کون جرت رکھتا ہے کہ قبر میں ایسی شکل دیکھ سکے؟ صحابہ تو صرف سن کے رو پڑے، اور زندگی ساری ایسے ہی گزاری، کیونکہ وفات اس محراب کے اندر ہوئی. سر عمر خطاب قتل کر دیا، شہید کر دیا گیا نماز پڑھتے ہوئے. تو اسے ایک لوہے نما ایک چیز ہوتی ان کے ہاتھ میں، وہ مارتے ہیں، ساتھ زمین تک نیچے دفن ہو جاتا ہے، ایسی چیخ مارتا ہے وہ، اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے کہ پورے کائنات سنتے سوائے جن اور انس کے، ثقلیں نہیں سنتے، جن اور انس نہیں سنتے، اگر سن لیں تو دہشت سے مر جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. یہ درند اور پرند یہ سب سنتے ہیں, یہ انسان نہیں سن سکتا, جن نہیں سن, کیونکہ یہ مکلف ہے. اگر سنے تو پھر علم غیب تو نہ ہوا نا, پھر تو علم شہادہ ہے, پھر سب توبہ کے لیے دوڑیں گے. نہیں, یہ امتحان ہے. غیب پر امتحان بھی سب سے بڑا امتحان ہے. پھر اس کے لیے جہنم کا بستر بچھایا جائے گا اور اس کے لیے جنم سے کھڑکی کھول دی جائے گی, اور وہ کالا سیاہ چہرہ اسے تکلیف دیتا رہے گا, ذلیل کرتا رہے گا, اور اس کا وہ وقت اتنی مشکل اور بھیانک گزرے گا اور اتنی لمبا ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. وہ تمنا کرے گا کہ قیامت جلدی آ جائے, قیامت جلدی آ جائے, جو میرے چھٹکار مجھے چھٹکارا حاصل ہو جائے, لیکن ہرگز نہیں, قیامت نہیں آئے گی اس وقت. قیامت اپنے وقت پہ ہی آئے گی. قیامت کا امتحان, قیامت کی گھڑی بھی امتحان ہے. جن لوگوں پر قیامت قائم ہوگی وہ دنیا کے بدترین لوگ ہوں گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ اسرفیل علیہ السلام کو حکم دے گا سور پھونکو, سور پھونکا جائے گا. جب پہلا سور پھونکا جائے گا اب اس دنیا کا خاتمہ شروع ہو جائے گا, آسمان پھٹ جائے گا, سورج لپٹ جائے گا, تاروں کا نور چلا جائے گا, زمین میں زلزلے ہوں گے, پہاڑ اڑ جائیں گے, سمندر میں آگ لگ جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زوجت و اذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت و اذا الصحف نشرت و اذا السماء كشطت و اذا الجنة أزلف و اذا الجحيم سعرت و اذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هي قيامتك نظاره. آج سائنسدان کہہ رہے ہیں گلوبل وارمنگ کے متعلق کافی آرٹیکلز آ رہے ہیں, کافی لوگ پریشان ہیں. یہ وقت آنے والا ہے. گلوبل وارمنگ کا مطلب ہے کہ سمندر میں جتنی بھی برف ہے وہ سب پگھل رہی ہے, زمین کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. پہلے سردی زیادہ ہو جائے گی, پھر آہستہ آہستہ, کیونکہ جب برف پگھل جائے گی پھر گرمی بڑھ جائے گی. ایک وقت آئے گا جب یہ سمندر ابل جائیں گے, سمندر میں آگ لگ جائے گی اور خاتمہ ہوگا زمین کا. اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے فرمایا ہے, وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. یہ وقت آئے گا, قیامت آئے گی. اس کے بعد زمین کا خاتمہ, آسمان کا خاتمہ, سب ختم ہو جائے گا. دوسرا سور پھونکا جائے گا, نشور کا سور, بعث کا, دوبارہ زندگی کا سور پھونکا جائے گا. انسان آنکھ کھولے گا میدان محشر میں, یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, نہ یہ زمین رہے گی نہ یہ آسمان رہے گا, زمین بھی نہیں ہوگی, تانبے کی طرح زمین ہوگی, کوئی سایہ نہیں ہوگا, اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا. براہنہ بدن یہ انسان کھڑا ہوگا اپنے رب کے سامنے, خاموشی میں سر جھکائے ہوئے, اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا, اور یہ پسینہ اعمال کے مطابق ہے. عمل یہاں بھی ساتھ نہیں چھوڑا, جتنے زیادہ اچھے عمل ہوگا اتنا پسینہ کم ہوگا. بعض لوگوں کو پسینہ ہوگا ہی نہیں, بعض لوگوں کو صرف پاؤں بھیگیں گے, بعض لوگوں کو گھٹنے تک ہوگا, بعض لوگوں کو ناف تک ہوگا, بعض لوگوں کو گردن تک ہوگا, بعض لوگ ڈوب رہے ہوں گے اپنے پسینے میں. میدان محشر 50,000 سال کا دن ہے, 24 گھنٹے کا نہیں, 50,000 سال کا دن ہے. سورج ایک میل کے فاصلے پر ہے, یہ انسان کھڑا ہے. ایک وقت آئے گا, خاموشی کا وقت ہے, لا یتکلمون. پھر وقت آئے گا چیخ و پکار کا، آہ بگا کا وقت آئے گا، دوڑے گا یہ انسان، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، جن سے محبت کرتے دنیا میں ان کو دیکھ کے بھاگے گا، ڈرے گا کہیں آج مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے، نفسی نفسی آج میں ہی بچ جاؤں بس بڑی بات ہے، آج بڑا کٹھن دن ہے، امتحان کی گھڑی ہے، بس میں ہی کسی طریقے سے کامیاب ہو جاؤں، نفسی نفسی کا عالم ہے، اب بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، ماں باپ سے بیٹا بھاگ جائے گا، اور خاوند بیوی سے بھاگ جائے گا، یہ سب بھاگ جائیں گے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، بلکہ یوں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ سب کو قربان کر دیتا ہوں میں، بس میں بچ جاؤں، اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، میں اپنے ماں باپ کو قربان کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے بیوی بچوں کو قربان کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے پوری رشتہ داروں کو قربان کرنا چاہتا ہوں، بس میں بچ جاؤں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل انہا لوا، ہرگز نہیں، آگ سلگ رہی ہے، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے. پریشانی کا عالم ہے. اب حساب شروع ہو، 50,000 سال کا دن ہے، اس تکلیف میں کھڑے ہیں، حساب کے لیے لوگ جاتے ہیں آدم علیہ السلام کی طرف، سفارش کریں، شفاعت کر اللہ تعالیٰ سے کہ حساب شروع ہو. وہ فرماتے ہیں نفسی نفسی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نفسی نفسی، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے اس درخت سے کہا جسے مجھے منع کیا گیا، تم جاؤ نوح علیہ السلام کی طرف. نوح علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں، وہ بھی یہی فرماتے ہیں نفسی نفسی. جاؤ ابراہیم علیہ السلام کی طرف، ابراہیم کی طرف جاتے ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں نفسی نفسی. جاؤ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وہ فرماتے ہیں نفسی نفسی. جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، وہ بھی فرماتے ہیں نفسی نفسی. جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا لہا انا لہا، شفاعت میں کروں گا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑتے ہیں عرش کے سامنے، اور ایسے تعریف اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں جو کبھی کسی نے نہیں کی، اللہ کے تعالیٰ کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں. پھر کچھ دیر کے بعد، یہ دیر کتنا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، سل تو وشفا تشفع، سر اٹھاؤ، تم کیا چاہتے ہو، کیا سفارش کرنا چاہتے ہو تمہاری میں مانوں گا. ایک روایت میں آیا ہے، اب یہاں پر حساب شروع ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں شفاعت العظمى، سب سے بڑی عظیم شفاعت یہی ہے. آج سننے وہ لوگ جو کہتے ہیں یہ لوگ وہابی ہیں، یہ شفاعت کے منکر ہیں، ہم شفاعت کے منکر نہیں ہیں، ہم اس شفاعت کے منکر جو کہ تم شفاعت سمجھتے ہو، جو بہروپیہ پیروں کو شفیع بناتے ہو، جو اولیاء کو مشکل کشا بناتے ہو، کہتے ہیں ہمارے شفاعت کریں گے. غوث کو اللہ تعالیٰ رجسٹر دیا ہے، اس رجسٹر میں سب مریدین کا نام لکھے ہیں اور سب کے سب جنت میں ہیں، یہ کوئی شفاعت نہیں ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. لیکن اس حق شفاعت کا جو قرآن سنت سے ثابت ہے، اس پر ہم اقرار بھی کرتے ہیں، ہمارا ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے. پھر وقت آئے گا، امتحان ہے. تطائر الصحف، یہ صحیفے اڑیں گے، بعض لوگوں کو دائیں ہاتھ میں صحیفہ ملے گا، بعضوں کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، کمر کے پیچھے نام اعمال ملیں گے، یہ رزلٹ ہے، نام اعمال رزلٹ ہے. اچھا، حساب میں حساب دو قسم کا ہوگا، مومن کا حساب اور کافر بدکار کا حساب. کافر بدکار کا حساب، اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا، اٹھو فلان بولو فلان، سب کے سامنے، اور اس الاشہاد، سب دیکھ رہے ہوں گے، اسے کہے گا، اس کا امتحان سب کے سامنے لیا جائے گا، ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ. وہ کچھ بول نہ پائے گا، کچھ کہنا پائے گا، اسے گھسیٹ کر فرشتے لے جائیں گے، اس کی کمر کو توڑ کے جہنم میں ڈال دیں گے، منہ کے بل اسے چلایا جائے گا جہنم کی طرف. اور مومن ہوگا، مومن کا حساب اللہ تعالیٰ پردے میں لے گا، اکیلا ہوگا، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی سن نہیں رہا. میرے بندے تمہیں یاد ہے فلان دن تم نے کیا کیا تھا، فلان دن تم نے کیا کیا تھا، فلاں وقت تم نے کیا کیا تھا. وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ میں جانتا ہوں، میں نے کیا ہے، میں اعتراف کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے، اب وہ یقین کرے گا کہ اب میں نہیں بچ سکتا, میں سب ہر گناہ کا اعتراف تو میں نے کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے, دنیا میں نے تمہیں پردے میں رکھا, آج بھی تمہیں پردے میں رکھ رہا ہوں, جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ مومن کا امتحان ہے. کامیاب ہوا, اس کو نام عمل دائیں ہاتھ میں ملا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمَ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. یہ دیکھو ذرا میرا نام اعمال تو دیکھو ذرا, جیسے بچہ پاس ہوتا ہے نا اور فرسٹ نکلتے دیکھتے A1 A پلس گریڈ ہے میرا, ذرا دیکھے تو صحیح, ماں باپ بھی خوش, ذرا میرے بیٹے کا رزلٹ تو دیکھو ذرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ کامیاب انسان جو امتحان میں کامیاب ہوا یوں ہی کہے گا دیکھو ذرا میرا اعمال تو دیکھو, ذرا میرا نمبر تو دیکھو ذرا, نماز میں پورا نمبر, زکوٰۃ میں پورا نمبر, روزے میں پورا نمبر, حج میں پورا نمبر, والدین کی فرما بردار میں پورا نمبر, رشتے کو جوڑنے میں پورا نمبر, سچ بولنے میں پورا نمبر, یہ ذرا دیکھو تو صحیح ذرا. اور دوسری طرف وہ اما من اوتی کتاب بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت حسابیہ لم اوت کتابیہ, کاش یہ نام اعمال مجھے نہ ملتا. وہ چھپاتا رہتا ہے, جیسا کہ فیل بچہ, جو بچہ فیل ہو جاتا ہے تو اپنے رزلٹ کو چھپاتا رہتا ہے, والدین پوچھتے کہاں بیٹا ملا نہیں, نہیں آج استاد آئے نہیں, استاد بیمار تھا چھٹی پہ تھا, آج آیا نہیں تو کل ملے گا, کل آج پرنسپل نہیں آیا, پرسوں والدین بھول گئے, بات ختم ہو گئی, چھپاتا رہتا ہے. یہ شخص بھی قیامت کے دن نام اعمال چھپائے گا, کاش مجھے نہ ملتا. وہ لم ادری ما حسابیہ, اور واقعی میں نے کب سوچا تھا کہ میرا کبھی حساب ہوگا, اس کی کبھی تیاری نہیں کی میں نے. یا لیتھا کانت القاضیہ, کاش آج میں مر جاتا, یہ برا دن نہ دیکھتا, میرا خاتمہ ہو جاتا. ما اغنى عنی مالیہ, آج میرا مال کہاں ہے, مجھے کوئی فائدہ نہ دے سکا. حلق عنی سلطانیہ, میری شان و شوکت, میری سلطنت کہاں گئی ہے, آج کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. خذوہ فغلوہ, ایک آواز آئے گی, فرشتے لپکیں گے اس کی طرف, لو پکڑ لو اسے اور برو دو ایک زنجیر میں. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه كيوں انه كان لا يؤمن بالله العظيم, اللہ تعالیٰ تو ایمان ہی نہیں لے کے آئے جب, اسے کیا پتا ایمان کیا ہوتا ہے. ولا يحب ولا طعام مسكين, آخر تک امتحان میں ناکامی, آگے کیا ہے, جہنم ہے. سب سے بڑا ناکام انسان وہ ہے جو جہنم میں داخل ہوتا ہے, سب سے بڑا ناکام انسان. دنیا کی ساری اچھائیاں بھول جاتا ہے, ایک لمحہ جہنم میں دنیا کی ساری آسائشیں بھلا دیتی ہیں. یہ مال و دولت, یہ شان و شوکت, یہ نوکریاں, یہ بیوی بچے, یہ ساری آسائشیں سب چھوڑ کے جائیں گے, کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا. یہاں پر بھی ناکامی کہ درند اور پرند زمین و آسمان کہتے ہیں ہماری جان چھوٹ گئی اس انسان سے, اللہ کا شکر ہے کہ یہ بوجھ اتر گیا. زمین کہتی ہے اللہ کا شکر کہ یہ بوجھ اترا ہے, میرے اوپر سے یہ بوجھ اتار دیا اللہ تعالیٰ نے. دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں جہنم کا ایندھن. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. آخر میں امام صاحب نے مجھے ایک دو مرتبہ کہا ہے کہ بعض ساتھی جو بعض غلطیاں کرتے ہیں نماز کے دوران, تو میں صرف نشاندہی کر دوں. پہلی غلطی ہے کہ پاؤں سے پاؤں نہیں جڑتا. امام صاحب کہتے ہیں ان کو میں نے کئی مرتبہ کہا کہ شاید عربی نہیں سمجھتے بعض ساتھی, جب آپ صف میں کھڑے ہو سب کو سیدھا کرنا سنت ہے, یاد رکھیں, اور پاؤں سے پاؤں جوڑنا نماز کا ایک حصہ ہے. بعضوں کا صفیں خالی ہوتی ہیں, لوگ پیچھے کھڑے ہوتے اور صف بنا لیتے ہیں اور پہلی صف خالی ہوتی ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وصل صفا وصلہ اللہ, جو ایک صف کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیک خواہشات کو پورا فرما دیتا ہے. اور سید انس فرماتے ہیں ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے پاؤں جو ہے نا پاؤں کے ساتھ جوڑ دیتے. یہ صحابہ کرام فرما رہے ہیں. بات یہ نہیں کہ میرے امام نے کہا کہ نہیں ذرا وقفہ ہونا چاہیے. میرا امام اور آپ کا امام کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور امام ہے ہمارا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ پاؤں کو پاؤں سے ملا دے, کندھے سے کندھا ملا لیں نماز کے وقت. اور صحابہ کرام فرماتے کہ ہم نے جب نماز کے کھڑے ہوتے اپنے پاؤں سے ملا دیتے تو پھر ہمارے امام آپ کے امام کی بات کہاں سے آ گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جمعے کے وقت بعض لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں, امام صاحب کہتے ذرا آگے آ جائیں, عربی میں کہتے ہیں, بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, وہ اپنی جگہ بیٹھے رہتے ہیں. یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حرکت کرنے سے جمعہ کا جو فائدہ ہو, جمعہ کا جو ثواب وہ چلا جائے گا, یہ بات درست نہیں ہے. آپ کسی مقصد کے لیے, ضرورت کے لیے اگر حرکت کرتے ہیں تو یہ جائز ہے, بلکہ آپ کے لیے باعث ثواب ہوگا. تو امام صاحب کہتے ذرا آگے ہو جائیں, تقدموا اخوانکم بالباب, تھوڑا سا آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے والے جو ہیں ان کو ذرا جگہ مل جائے, وہ بھی اندر آ جائیں, دھوپ میں نہ کھڑے رہیں. اسی طریقے سے بعض لوگ موبائل بند نہیں کرتے, یہ بھی غلطی ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ موبائل بجتا رہتا ہے اور بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں, اور تکلیف دہ یہ بات ہے جب میوزک ہو, یعنی عام گھنٹی بھی جائز نہیں ہے, عام بیل بھی جائز نہیں ہے, لیکن جب میوزک ہوتی ہے بعض موبائل میں تو اللہ کے گھر میں میوزک, حرام محرمات اللہ کے گھر میں لے کے آتے ہو, اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے. تو جائز یاد رکھیں اچھی طرح سے کہ اپنے ہاتھ جیب میں ڈال کے موبائل کو بند کر دیں, اگر پھر بجتا ہے تو اسے نکال کے اسے بالکل آف کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نماز کے دوران نماز کے لیے یا نماز کو بہتر کرنے کے لیے حرکت کرنا جائز ہے. اور دلیل ابو داؤد کی روایت میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے دوران اچانک اپنے دونوں جوتے اتار کے ایک سائڈ میں رکھ دیے, صحابہ کرام اپنے جوتے اتار دیے, تو نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہم نے آپ کو دیکھا اور ہم نے یہ سمجھا کہ وحی نازل ہوئی ہوگی کہ جوتوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی, اس لیے ہم نے بھی اتار دیے. تو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ نہیں ہے, جبریل علیہ السلام آئے تھے اور مجھے خبر دی کہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہے, اس لیے ہم نے دونوں جوتے اتار دیے. تو وہ نماز کو جاری رکھا, تو جوتے کو اتارنا پھر سائڈ پہ رکھنا یہ حرکت ہے کہ نہیں؟ لیکن نماز کی بہتری کے لیے تھی کہ نہیں, کیونکہ اگر گندگی کپڑے پہ ہو یا جسم پہ ہو نجاست تو اسے اتارنا چاہیے, دور کرنا چاہیے. تو علماء اس حدیث سے یہ فائدہ, یہ پیغام اخذ کرتے ہیں, لیتے ہیں کہ نماز کے دوران نماز کو بچانے کے لیے, نماز کو بہتر کرنے کے لیے حرکت کرنا جائز ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.